الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم. حضرت مولانا جلال الدین صاحب رومی رحمۃ اللہ علیہ امت کی ایک بزرگ شخصیت گزری ہیں، اپنے وقت کے بڑے عالم، بڑے عارف اور عارف کے ساتھ معرف بھی تھے. اور ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے، علماء نے ان کے علمی اثاثے سے بہت فائدہ اٹھایا، اور وجہ اس کی یہ کہ ان کے جو مضامین ہیں 28,500 اشعار تو ان کی مثنوی معروم کے ہیں، اس کے علاوہ ایک ان کی معارف ایک ہے دیوان شمس تبریز جو ان کے شیخ اور مرشد کے نام پر تھی، اس میں 50,000 اشعار تھے. اور وہ جو خزانہ ہے اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت اور معرفت اور عظمت کا ایک عجیب و غریب خزانہ ہے، اور اس خزانے سے ہمارے علماء، اولیاء اللہ، بزرگان دین نے بہت فائدہ اٹھایا. زیادہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب پڑھی جاتی ہے ماشاء اللہ، اس میں بھی جا بجا حضرت کے اس جو مضامین جو کہ اشعار کی صورت میں ہیں اس کو حضرت نقل فرماتے ہیں. مجھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق اور نعمت عطا فرمائی کہ اپنے وقت کے ایک عارف ربانی، عالم ربانی، حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مقدم کی صحبت میں ایک وقت عطا فرمایا. ہمارے شیخ کو مثنوی سے بڑی محبت تھی، اس لیے حضرت درس مثنوی بھی دیا کرتے تھے، اور حضرت فقیر نے حضرت سے درس مثنوی پڑھی بھی ہے. تو معرومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالی کی عظمت کا عجیب مضمون کہ گر تو ماہ و مہر راہ گوئی خفا، کہ اللہ تعالیٰ آپ اگر ماہ سے یعنی چاند سے اور مہر سے یعنی سورج سے، مہر کے سورج کو بھی کہتے ہیں اور محبت کو بھی کہتے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا حق مہر، وہ یعنی حق محبت ہے، ٹیکس نہیں ہے. جیسے ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا شادی میں خرچہ کتنا آتا ہے، اس نے کہا بیٹا ڈاؤن پیمنٹ کے طور پہ تو 25,000 دینے ہوں گے، پھر ساری زندگی اس کی انسٹالمنٹ بھرنی ہوگی. تو یہ حق مہر، یہ حق محبت ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس کی تاکید کی کہ اس حق محبت کو ادا کرنے کی فکر کرو، یعنی بیوی کا جو حق مہر ہے اس کو دو. اس لیے اس کو اگر ادا نہ کیا تو اس کو بھی دین میں لکھا کہ یہ قرض ہے، قرض محبت ہے یہ بھی. تو مہر کے معنی سورج کے بھی ہیں اور مہر کے معنی محبت کے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سورج کے بھی خالق ہیں، چاند کے بھی خالق ہیں. سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ سورج 9.5 کروڑ میل دور ہے، یہ دعویٰ ہے، اور چاند کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ 2.5 لاکھ میل دور ہے، اور ساتھ میں اپروکس لگا دیتے ہیں تقریباً تاکہ بچ جائے. تو معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گر تو ماہ و مہر را گوئی خفا، اگر آپ چاند سے اور سورج سے فرما دے کہ تم بے نور ہو، تمہارے اندر روشنی نہیں ہے. چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، اور سورج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روشن ہے. لہذا حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ مشکات شریف کی روایت ہے کہ طلوع ہونے سے پہلے سجدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے. اس لیے قرب قیامت کی جو روایتیں ہیں ان روایتوں میں ذکر ہے، وہیں پر اکثر محدثین نے اس روایت کو پیش کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب قرب قیامت کا وہ زمانہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ سورج سے فرمائیں گے جس رستے سے تو آیا ہے اسی رستے پر واپس لوٹ جا. لہذا پھر وہ جو یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن سورج مشرق کے بجائے پھر مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھتے تھے کہ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے کہ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. یعنی ایک شخص اگر بر بنائے بشریت اپنی کمزوری کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو گیا، اگرچہ اچھے اخلاق میں سے یہ بات شامل ہے کہ گناہ سے بچنے میں اپنی ہمت کو استعمال کرے، یہ اچھے اخلاق میں یہ بات شامل ہے، لیکن کمزوریوں کی وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، تو پھر اچھے اخلاق میں یہ بھی بات شامل ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے میں دیر نہ کرے اور توبہ کرنے میں جلدی کرے. جس طریقے سے اگر کسی کے کپڑوں پر چائے گر جائے، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب چائے گر جائے تو نہ وہ آدمی چین سے بیٹھتا ہے نہ اس کو کوئی چین سے بیٹھنے دیتا ہے، کہتے ہیں جلدی اٹھو، جلدی جاؤ، فوراً دھو لو. کیوں؟ جب چائے کا دھبے کو اگر فوراً دھو لیا جائے تو وہ دھبا اس کپڑے پر وہ پڑتا نہیں ہے، صحیح نا جناب؟ اور اگر اس میں تاخیر کی جائے پھر کتنا ہی ٹائٹ استعمال کیا جائے لیکن وہ داغ جو ہے وہ پھر جاتا نہیں ہے. یا ایریل بھی استعمال کر لے وہ، لیکن وہ داغ اتنا اڑیل ہوتا ہے کہ پھر وہ جاتا نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جلدی سے اس کو دھو لو. تو اسی طرح سے توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، یہ بات بھی اچھے اخلاق میں شامل ہے. تو سورج کو اللہ تعالی خالق سورج بھی ہیں اور خالق چاند بھی ہیں، اور وہ اپنی ہی مخلوق کو فرما دیں کہ تم بے نور ہو. لہذا اللہ تعالیٰ ایک تماشا دکھاتے رہتے ہیں جس کو سورج گرہن اور چاند گرہن کہا جاتا ہے، خسوف قمر اور کسوف شمس، یہ اللہ تعالیٰ یہ تماشا دکھاتے رہتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ گر تو قد سرو را گوئی دوتا. سرو کا درخت جو سو سو فٹ لمبا ہوتا ہے، شمشاد کا بھی ایک درخت ہوتا ہے، وہ بھی بالکل سیدھا اور لمبا ہوتا ہے. سرف کا درخت بھی بالکل سیدھا اور لمبا، سو سو فٹ، اور شاعر لوگ اپنے محبوب کے لیے اس کے قد کو اسے تعبیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں قد سرف، کہ سرف کے طرح سے گویا کہ اس کی کمر کی اٹھان ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ اپنے اس مخلوق جس سے محبوبان مجازی کو تشبیہ دیتے ہیں اور وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، لیکن آپ اس سے فرما دیں گوئی دوتا تیرے اندر ٹیڑھا پن ہے، انحنا ہے، کجی ہے. آگے محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گر تو کانو بحر را گوئی فقیر، کہ وہ معدنیات کی کانے کہ جس میں سونے پہ سونا نکل رہا ہے اور جواہر اور موتی سمندر اور دریا کی گہرائیوں کے اندر جو بیش قیمت موتی چھپے ہوئے ہیں، یا بدخشان کے پہاڑوں میں وہ لال بدخشاں زمرد پورے عالم میں جو وہ موتی جواہرات بکھرے پڑے ہیں کہ جن کا حساب مخلوق کے بس میں نہیں ہے، اس کی اتنی قیمتیں ہیں جو نکالا گیا، جو نکالا جا رہا ہے اور جو نکالا جائے گا. لیکن اے اللہ تعالیٰ اگر آپ اس خزانے کو فرما دیں گوئی فقیر کہ تم فقیر ہو، اور گر تو چرخ و عرش دا گوئی حقیر، آسمان کتنا بڑا ہے، چرخ آسمان کو کہتے ہیں، آسمان کتنا بڑا ہے اور عرش اس سے بھی بڑا ہے، یعنی جنت کی چھت ہے عرش، تو جنت کتنی بڑی ہوگی، پھر عرش کتنا بڑا ہے، عرش اس لیے کہتے ہیں اس کو عرش عظیم بھی کہتے ہیں، عرش اعظم بھی بولتے ہیں، اور وہ کتنا بڑا ہے، لیکن اتنی بڑی مخلوق کو آسمان، پھر اس سے بڑی مخلوق عرش کو آپ یہ فرما دیں گوئی حقیر کہ تم بالکل حقیر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. اب مرحوم رحمت اللہ علیہ کتنی عجیب مضامین کو لا کر کے سورج اور چاند کو فرمائے کیسے روشن ہے، اور ان کو فرمائے تم بے نور ہو. سرف کا درخت جو کتنا عظیم و شان، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی تاریخ کو دکھاتا ہے، بالکل سیدھا ہے، لیکن اس کو فرما رہے کہ تمہارے دن ٹیڑھا پن ہے. اور معدنیات اور موتی اور جواہر اور سونے کو آپ فرما رہے کہ تم فقیر ہو، اور اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو آپ فرما رہے تم حقیر ہو. کیوں فرماتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اگر آپ اپنی مخلوقات کو فرمائیں، آپ خالق ہیں، یہ سب مخلوق ہے. ای بنسبت با کمال تو رواست، کہ اگر آپ فرمائیں تو یہ آپ کو زیب دیتا ہے کیونکہ آپ خالق ہیں. اگر ایک سورج نہیں، ایسے آپ بے شمار سورج کو پیدا فرما سکتے ہیں. آپ نے زمین کو ایک چاند دیا، زمین کو ایک چاند دیا، آپ اس کو یہ بات فرما سکتے ہیں کیونکہ آپ مالک ہیں. اگر آپ چاہیں تو زمین کو ایک چاند اور عطا فرما سکتے ہیں. جس طرح سے سائنسدان کی باتیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض سیارے ایسے ہیں جن کو دو دو چاند بھی دیے، کسی کو چار، کسی کو چھ سیارے چاند بھی دیے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نظام فلکیات کے اندر ایک سیارہ ایسا بھی ہے جس کا نام ہے عطارد، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک چاند بھی نہیں دیا، کیونکہ وہ نظام شمسی میں جو سسٹم ہے، یہ اس سسٹم کے اندر یہ وہ سیارہ ہے جو چاند کے، جو یہ وہ سیارہ جو سورج کے سب سے زیادہ قریب ہے، لہذا اس قربت کی وجہ سے وہ چاند اس کے اللہ تعالیٰ نے دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وقت سورج کی روشنی سے روشن رہتا ہے، قربت کی وجہ سے. اس پر میرے شیخ ایک بات فرمایا کرتے تھے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، فرماتے تھے کہ دیکھو اسی طرح سے جو لوگ خالق سورج کے قریب ہوتے ہیں، خالق سورج کے قریب رہے ہوتے ہیں، اسی طرح وہ دنیا کے چاندوں سے بھی بے نیاز ہوتے ہیں. آج تو ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کوئی بلڈنگ دیکھتے ہیں تو مرعوب ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی گاڑی اچھی نظر آتی ہے تو اس کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں ایک جاذبیت رکھی ہے، اٹریکشن رکھی ہے. بلڈنگ میں بھی اٹریکشن ہے، گاڑی میں بھی اٹریکشن ہے، آئی فون میں بھی اٹریکشن ہے، اور اسی طریقے سے حسن میں بھی اٹریکشن ہے، اور مال و دولت کے اندر بھی اٹریکشن ہے، جوانی کے اندر بھی اٹریکشن ہے، ہر چیز میں ایک اٹریکشن اور جذب ہے، جاذبیت ہے کہ وہ ہر چیز اپنی طرف کھینچتی ہے اور بلاتی ہے. لیکن مرحوم رحمت اللہ علیہ یہاں پر ایک بات فرماتے ہیں کہ غالبی برجا زبا اے مشتری، کہ اللہ آپ ساری دنیا کی چیزوں کے اندر جاذبیت ہے، حسن اپنی طرف کھینچتا ہے، کمال اپنی طرف کھینچتا ہے، اور یہ مناظر، یہ سورج اور چاند اور خوبصورتی، ہر چیز اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن اور آپ بھی اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن آپ کی قدرت جاذبہ غالبہ ہے، یعنی آپ کی جو جذب اور کھینچنے کی جو قوت ہے وہ تمام جتنے عالم کے اندر جاذب ہیں آپ ان کے مقابلے میں جذاب ہیں، یعنی آپ کی کھینچنے کی قدرت ان تمام جذب کرنے والوں پر غالب ہے، اس لیے آپ کی قوت جاذبہ غالبہ ہے. لہذا اگر آپ ہمیں جذب فرما لیں اور آپ ہم کو اپنا بنا لیں تو یہ حسن کا عالم، یہ بادشاہت کا عالم، یہ وزارت کا عالم، یہ مال و دولت کا عالم، اور یہ دنیا کی جتنی رنگینیوں کا جو عالم ہے، اگرچہ وہ ہم کو اپنی طرف کھینچنا چاہیں گے لیکن آپ کے کھینچے ہوئے کو کون کھینچ سکتا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، نہیں ممکن تھا نہیں ممکن تھا نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں یہ میرا قدم رکھنا، نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں یہ میرا قدم رکھنا، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم یہاں جمع ہوتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو توفیق عطا فرمائی نا، یہ ہمیں یہاں جمع فرما دیا. یہ ان کا کرم اور احسان ہے کہ ویک اینڈ ہے، کہ کوئی ایسا اینڈ کام کرو کہ اینڈ ہو جائے، اخیر ہو جائے جی. یہ ویک اینڈ ہے، ہم اپنے ایسا اینڈ کام کرتے کہ ہماری روح بھی ویک ہوتی اور ہمارا مال بھی ویک ہوتا، ہم بھی ویک ہو جاتے، ہماری روحانیت بھی ویک ہوتی. لیکن کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے توفیق عطا فرما کر اپنے نام پر یہاں جمع فرما دیا. اس کو کہتے ہیں نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں یہ میرا قدم رکھنا، اس کو کہتے ہیں توفیق. حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ دارالعلوم دیوبند کے استاد التفسیر اور استاد العزب تھے، حضرت نے توفیق کی تین تعریف لکھی ہے جو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. پھر کبھی کسی آدمی کو کہا بھائی فلاں نیک کام کرو، دعا کریں جی اللہ تعالیٰ توفیق دے، جی فلاں نیک کام کرو جی دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے. گویا کہ ذہنوں میں ایک چیز ایسی آئی کہ توفیق کسی فرشتے کا نام ہے، وہ فرشتہ یہاں سے اٹھا کر ہمیں گود میں مسجد لے جائے گا. تو توفیق کی تین تعریف کی، کہ توفیق کی حقیقت کیا ہے، تاکہ وہ علمی تعریف پتہ چل جائے تو پھر ہمیں پہچاننا آسان ہو جائے کہ توفیق، پھر پتہ چلے گا کہ عالم کا ذرہ ذرہ وہ ہمارے لیے توفیق ہدایت بنتا ہے، ذرہ ذرہ. اور وہ کیا چاہیے، پہلی تعریف یہ ہے توفیق کی، توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، یعنی توجیہ وجہوں سے ہے، یعنی نیکی کے اسباب، خیر کے اسباب چہرے کے سامنے آ جانا. مثلا اس نے سوچا کہ چلو آج ویکینڈ ہے، آج گاڑی میں بیٹھے تفہید کرنے چلے، چلو آج کے طریقے صحراوی میں چلے، ذرا وہاں کچھ ریسنگ لگائیں گے. اب اس کو ہوا، اب نکلا تھا بلڈنگ سے باہر جانے لگا، تو ابھی باہر جانے لگا تو کوئی بلڈنگ میں اندر آتا ہے، ارے کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہے بھائی جمعرات کا دن ہے، تعلیم ہو رہی ہے، کسی کا ایک دین کا خادم ہے، اس کا بیان ہو رہا ہے. وہ ہمیں کہا اچھا وہاں چلو. اچھا نہیں وہ مجھے کام، اے یار چلو تو صحیح آؤ. اس کو کہتے ہیں زبردستی لگا دی بوتل منہ سے ساقی نے، زبردستی لگا دی بوتل منہ سے ساقی نے. اب وہ کہہ رہا نہیں 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 نہیں، میں کہتا ہی رہا ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی. وہ کہہ رہا نہیں مجھے جانا ہے بہت ضروری. ارے یار آؤ تھوڑی دیر کے بیٹھ کے چلے جانا. تو اس کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک توفیق کی قسم ہے. چلو اچھا چلو یار چلو تھوڑی دیر، کیا آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی، وہ مسئلہ تو نہیں ہوا؟ کیا معافی مشکل، معافی مشکل، تھوڑی دیر تو کوئی بات نہیں. اب وہ آ کر بیٹھ گیا. اس کو بھی، یہ بھی توفیق کی ایک قسم ہے کہ نیکی کے اسباب خیر کے سامنے آ جانا. ہمارے بزرگوں میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ، بزرگ گزرے ہیں، ہندوستان میں پہلے تھے، پھر پاکستان تشریف لائے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں شمار تھا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شیخ، اور ایک علماء کی جماعت ہے جن کے شیخ، اور میرے شیخ بھی ان کی مجلس میں جایا کرتے تھے. اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ پہلے جو ہے وکیل تھے، وکالت کیا کرتے تھے، جون پور ہندوستان میں رہتے تھے. اور حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ معاشاب دوائی صاحب جو میرے شیخ کے شیخ تھے، وہ بھی جون پور میں ایک زمانے میں پڑھاتے تھے، وہ جون پور کی جو شاہی مسجد ہے وہاں حضرت پڑھاتے تھے، اور وہیں پر حضرت ماں اصغر حسین صاحب میاں صاحب وہ بھی پڑھاتے تھے. تو اس لیے حضرت پھلپوری سے ایک خاص تعلق بھی تھا حضرت ڈاکٹر صاحب کا، کیونکہ جون پور میں ساتھ رہے تھے ہندوستان میں. تو پہلے وکیل تھے حضرت، تو جب وکالت حضرت نے چھوڑی اور ہومیوپیتھک اختیار کی، حضرت نے پھر خلافت عطا فرمائی تھی، کہا مجھ کو آپ کے اسی فیصلے کا انتظار تھا، اس پر حضرت نے پھر خلافت عطا فرمائی تھی. تو تھوڑا سا آگے آگے جائیں، آپ اوپر تشریف ہیں، ہاں بس تھوڑا سا آپ بھی آگے اوپر. ماشاء اللہ، آپ کہاں جا رہے ہیں نا؟ اچھا اچھا، یار دیکھو مولانا کو آگے بٹھا دو. ہاں وہاں آگے آگے، آپ ادھر چلے جاؤ، مولانا کو آگے کر دو. آئیے آپ ادھر ہو جاؤ. شاباش، حرکت میں برکت ہے. آپ نے اپنی سیٹ کیوں چھوڑ دی بھائی؟ اچھا، کرسی تو بڑی مشکل سے ملتی ہے. تو حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ نے حضرت میں وکالت چھوڑی، تو پھر حضرت کو خلافت عطا فرمائی حضرت والا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اور ڈاکٹر صاحب کی جو جس پاپوش نگر میں، پاپوش میں کراچی میں ہمارے ایک محلہ ہے، وہاں پر حضرت ڈاکٹر صاحب کی کلینک تھی. اور جس بلڈنگ میں کلینک تھی نا، یہ جو بلڈنگ تھی، وہ جو مبنا اور عمارت تھی، یہ حضرت کے ہمارے شیخ کے ایک پیر بھائی تھے، حبیب الحسن خان شیروانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت پھول پوری کے خلیفہ بھی تھے. وہ بلڈنگ ان کی تھی، اور یہ بات ہندوستان والوں کو نہیں معلوم تھی. اور حضرت والا جب حبیب الحسن خان شیروانی صاحب کا انتقال ہوا، تو حضرت نے خط لکھا ہوا ہندوستان میں ان کی بیوہ، کہ حبیب الحسن خان صاحب کی کچھ امانتیں میرے پاس ہیں، تو آپ کسی آدمی کو آ جائے تو وہ میں امانتیں حوالے کر دوں. ان امانتوں میں ایک یہ بلڈنگ بھی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ اور روپے بھی تھے، کچھ پیسے رقم بھی تھی. جب وہ رقم ان کے حوالے کی، فرمایا کہ یہ وہ راز ہے جو صرف میرے اور حبیب الحسن خان شیروانی صاحب کے درمیان میں تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا. وہ رقم حوالے دی تو وہ جو شخص تھا، وہ ایک عام دنیا دار آدمی تھا، وہ رونے لگا. اس نے کہا اس زمانے میں اتنا، یعنی امانت کی ایسی حفاظت اور اتنا خیال، کہ آپ جیسے لوگوں کی جیسے یہ دنیا قائم ہے. حالانکہ وہاں کا وہ ایک غالباً پارلیمنٹ کا ممبر بھی تھا وہ شخص. تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ، وہ جونپور کے رہنے والے تھے، تو حضرت اور ان کی اکثر مجلس میں جایا کرتے تھے. اور حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کا بڑا خاص تعلق تھا، اس وجہ سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت بھی فرمایا کرتے تھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ. اور مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے بڑے استادوں میں سے تھے، تو انہوں نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی درخواست کی. تو مفتی صاحب نے ان سے فرمایا کہ بھائی آپ میرے مدرسے میں ملازم ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ملازم سے آپس میں کچھ ہو جاتی ہے، تو آپ ایک کام کریں، ڈاکٹر صاحب کے پاس جایا کریں. تو مفتی صاحبان محمود صاحب خود فرماتے ہیں، حضرت نے بلوا کے خود سنایا، فرماتے کہ میں نے سوچا کہ میں ایک عالم ہوں اور میں ایک مفتی ہوں، اور حضرت مجھ کو ایک غیر عالم کے پاس بھیج رہے. تو فرماتے ہیں کہ مجھ کو بڑا اس سے وہ ہوا. خیر میں کئی ہفتے تک گیا رہی، حضرت کی جمعرات کو مجلس ہوتی تھی حضرت ڈاکٹر صاحب کی کراچی میں. فرماتے ہیں پھر ایک دن مجھ کو خیال آیا، میں نے کہا چلو، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا چلو میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں وہ پہلی مجلس تھی، اس میں حضرت سورۃ فاتحہ پڑھ کر حضرت نے اس کے علوم و معارف بیان فرمانا شروع کیے. تو حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں میں حیران ہو گئے کہ یہ شخص اس کے علوم کا کیا حال ہے. حضرت وہ دن حضرت سے بیعت بھی ہوئے اور حضرت سے تعلق بھی کیا. تو ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ یہ جو بات فرمائی کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر کشش ہے لیکن یہ اللہ آپ کی جو کشش ہے وہ تمام چیزوں پر غالب ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عالم کے ذرے ذرے کو ہدایت کا بنا دیتے ہیں. تو حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی نور اللہ مرقدو حضرت کے صاحبزادوں کی داڑھی نہیں تھی, تو کسی نے حضرت سے کہا کہ آپ اپنے بیٹوں کو اپنے صاحبزادوں کو نصیحت نہیں فرماتے کہ داڑھی رکھیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی حضرت ڈاکٹر صاحب نے اپنی داڑھی پکڑ کر فرمایا کہ یہ جو داڑھی ہے کیا یہ خود بتا نہیں رہی کہ داڑھی رکھنی چاہیے؟ یہ جو ایک مٹھی داڑھی ہے رکھی ہوئی ہم نے تو یہ خود اعلان نہیں کر رہی؟ یہ فرمایا کہ بعض مرتبہ جو ہے خاموش تبلیغ بھی اپنا اثر دکھاتی ہے, خاموش تبلیغ اپنا وہ اثر دکھاتی ہے. تو توفیق کی پہلی تعریف کیا ہے کہ نیکی کے اسباب اور خیر کے اسباب چہرے کے سامنے آ جانا, یہ توفیق کی پہلی تعریف ہے. اور توفیق کی جو دوسری تعریف ہے ماں اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمائی وہ کیا کہ تسہیل طریق الخیر و تسدید طریق الشر, کہ خیر کے راستے آسان ہو جائے سہل ہو جائے اور برائی کے راستے مسدود ہو جائیں اور مشکل ہو جائیں. یعنی جس طریقے سے کہ انسان وہ جو نکل کے جا رہا تھا کہ میں فلاں کام کرنے جاؤں فلاں گناہ کروں, اس کو کوئی مل گیا کوئی نیک مل گیا, اب اس کے بعد اس نے اس کو پکڑ لیا تو اس کے لیے برائی کا راستہ جو مشکل ہو گیا اور نیکی کا راستہ اس کے لیے آسان ہو گیا, تو یہ بھی توفیق کی ایک قسم ہے. اور توفیق کی تیسری جو قسم ہے وہ تیسری قسم یہ ہے کہ تیسری تعریف ہے خلق القدرتی علی الطاعتی, کہ دل میں ایک ہمت اور قوت کا پیدا ہو جانا کہ آرزوئیں خون ہو یا حسرت پامال ہو, آرزوئیں خون ہو یا حسرت پامال ہو, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. ایسی اندر ہی اندر ہمت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے نماز ہے کبھی سستی ہو رہی ہوتی ہے کہ نماز کے لیے انسان سست لیٹا ہوتا ہے, کہتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں میں بعد میں پڑھ لوں گا, چلو ابھی یہ ہے وہ ہے, اچانک اندر سے اس کے ہوتا ہے نہیں مجھے پڑھنی ہے اور ایک دم سے وہ چوکس ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ تیزی سے بھاگتا ہوا وضو کر کے اور فوراً مسجد میں دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی توفیق کی ایک قسم ہے. تو کیا فرمایا میرے شیخ نے, نہیں ممکن تھا یہ ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا, نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں یہ میرا قدم رکھنا اگر دل جذبے کرم کی نہیں کوئی صدا پاتا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو جذب ملتا ہے جس کو معرومی نے فرمایا غالبی بر جازبا اے مشتری, کہ آپ تمام جذب کرنے والوں پر غالب ہیں, اے مشتری آپ ہمارے خریدار ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ خریدیں گے, جو اپنے آپ کو پیش کرے گا اس کو خریدیں گے, نہیں, فرمایا خرید لیا, مومنین سے اللہ تعالیٰ نے خرید لیا, وہ ہمارے مشتری ہیں, انہوں نے ہمیں خرید لیا, ہماری جانوں کو اور ہمارے مال کو. حضرت فرماتے دیکھو عیب دار چیز لے کر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کیا فرمایا کہ کیا عطا فرمایا, بأن لهم الجنة, تفسیری آگے جملہ ہے لا عیب فیہا, کہ جس کے اندر کسی قسم, لا نفی جنس کا ہے, کسی قسم کا اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر اپنا فضل فرماتے ہیں اپنا کرم فرماتے ہیں تو اس کے دل میں توفیقات کو داخل فرماتے ہیں اور اس ذرے ذرے کو ہدایت بنا دیتے ہیں اس کے لیے. لہذا کبھی کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام میں جاتا ہے, کسی گناہ کے کام کی طرف جاتا ہے اور وہیں سے اس کو ہدایت بھی مل جاتی ہے, وہیں سے اس کو ہدایت بھی مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کی ذات کیسی ہے کہ آپ نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا لیکن آپ اپنی ہی مخلوق کو فرما دیں کہ تم بے نور ہو, اور آپ نے سرف کے درخت کو کیسا سیدھا بنایا لیکن آپ اس کو فرما دیں تمہارے اندر ٹیڑھا پن ہے, اور یا اللہ معدنیات سونا چاندی کو آپ فرما دیں تم فقیر ہو, اور اسی طریقے سے یا اللہ تعالیٰ آپ اگر جو ہے وہ عرش سے چرخ سے یعنی آسمان سے اور عرش اعظم سے فرما دیں کہ تم حقیر ہو, تو ای بنسبت با کمال تو رواس, تو یہ آپ کو زیبا دیتا ہے کیونکہ آپ خالق ہیں اور یہ تمام چیزیں مخلوق ہیں. کیوں؟ ملک و اقبال و غناہ مرت و راس، کہ اصل میں صاحب ملک ہونا، الملک آپ ہی ہیں، ملک بھی ہیں ملیک بھی ہیں، صاحب ملک بھی ہیں اور صاحب مملکت عظیمہ بھی ہیں آپ، اور ملک اقبال مندی عروج اور بلندی اور مالداری، یہ حقیقت میں تو آپ کی صفت ہے، یہ تو آپ کی چیز ہے. تو میں نے جو آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وآیت لہم اللیل، کہ اللہ تعالیٰ نے رات میں بھی نشانیاں رکھی ہیں بندوں کے لیے، نسلخ منہ النہار، اللہ تعالیٰ اس رات میں سے ایسے دن کو نکالتے ہیں کہ جس طریقے سے نسلخ کا لفظ فرمایا، جس طرح سے بکرے سے کھال اتاری جاتی ہے، اس طریقے سے آپ رات میں سے دن کو نکال لیتے ہیں. اور پھر وہ جو سورج نکلتا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا، سورج جب چلتا ہے وہ اپنے مستقر پر اور اپنے روٹ پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورج کا روٹ بنایا، لہذا سردی کے زمانے میں سورج ذرا جنوب کی طرف مائل ہو جاتا ہے، سردی کے زمانے میں جو سورج چلتا ہے اس کی جو مستقر ہے اور جو اس کا روٹ ہے وہ کیسا ہے کہ وہ ذرا جنوب کی طرف، ساؤتھ کی طرف تھوڑا سا چلا جاتا ہے. اس لیے جس زمانے میں ہمارے یہاں سردی ہوتی ہے، ساؤتھ کی طرف وہاں جو ہے وہ گرمی ہوتی ہے، اور جب سورج گرمی کے زمانے میں سر پر آ جاتا ہے یہاں پر، تو پھر وہاں جنوب کے اندر، جنوب کے جتنے علاقے ہیں آسٹریلیا سے لے کر چلی تک، ساؤتھ افریقہ وغیرہ، اور وہاں جو ساؤتھ امریکہ کے انتہا تک، وہ تمام کے تمام علاقے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ سورج ان سے دور ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے روٹ بنا دیا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روٹ، یہ اللہ تعالیٰ روٹ بنائے کیسے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جو تقدیر یعنی جو کیلکولیشن ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب فرمایا، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفت کا ذکر کیا. ایک فرمایا عزیز، عزیز کے معنی ہے القادر علی کل شیء ولا یعجز شیء فی استعمال قدرتی، کہ عزیز وہ ہے جو زبردست قدرت رکھنے والا ہو، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ظہور فرمائے تو دنیا کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو ان کی قدرت کے ظہور سے عاجز نہ کر سکے. اس میں میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی مانگو، اور یہ کیا ہو کہ یا اللہ آپ عظمت والے، آپ عزیز قدرت والے، جب آپ ہمارے لیے اپنا بنانے کا فیصلہ فرما لیں گے تو پھر بادشاہ چاہے، گمراہ کن ایجنسیاں چاہے، حسن چاہے، مال و دولت چاہے، فرمائے یہاں تک کہ وہ بندہ بھی چاہے کہ میں اللہ کا نہ بن سکوں، پھر بھی وہ بن کے رہے گا، پھر بھی وہ بن کے رہے گا. کیوں؟ اللہ چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے؟ وہ عزیز ہے، زبردست قدرت والے ہیں، اور علیم بھی ہیں. عزیز کے ساتھ علیم کیوں فرما دیا؟ کیونکہ اتنی بڑی مخلوق کا ایک روٹ بنانا تھا، اور پھر کتنے سیارے بھی چل رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی آپس میں کچھ کسی کی ٹکر ہو جائے، آپس میں اتنی بڑی مخلوق چل رہے ہیں، ایسا نہ ہو کبھی زحمت شدید ہو جائے کہ جناب کہیں بیان کے لیے پہنچ رہے ہیں، رستے میں پتہ چلا کہ زحمت شدید ہو گیا، اور ہم نے تو جو ہے وہ گوگل پر میپ لے، کوآرڈینیٹس لے کر پہنچے تھے، لیکن کوآرڈینیٹر ہی نے ہمیں پھنسا دیا کہ اس نے ہمارے ساتھ یاد کیا کہ زحمت شدید میں وہ ہم بھی زحمت میں پڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے، سبحان اللہ، کہ وہ حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے ایسے اپنے روٹ پر چلتا ہے، سبحان اللہ. فرمایا کہ یہاں تک کہ فرمایا کتنے ہزاروں پتہ نہیں لاکھوں سال سے، کب سے سورج اللہ تعالیٰ نے بنایا اس وقت سے چل رہا ہے، آج تک اس کو مینٹیننس کی ضرورت بھی نہیں پڑی، ہیلتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں بنانا پڑا کہ بھائی اب جو ہے وہ گاڑی کی رجسٹریشن ہو رہی ہے، پہلے اس کا ہیلتھ سرٹیفکیٹ لے کر آؤ اس کے بعد تاکہ وہ. فرمایا ایسا نہیں، حضرت نے ہنس کر فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام ڈانگری پہن کر آئے، وہ پورا لباس اور ہاتھ میں پلگ پانا ہو اور جناب اسپینر اور وہ سب چیزیں اوزار ہاتھ میں ہو، اور آ کے اعلان ہو کہ بھائی آپ سورج پانچ گھنٹے تاخیر سے نکلے گا کیونکہ اس کے پلگ میں کچرا آ گیا ہے اور اس کا آئل بدلنا ہے اور اس کی سروس کرنی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چل رہا ہے، اللہ اکبر. اور ایسی روٹ بنایا علیم، کیونکہ علیم اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیم، ایک عالم، ایک عالم یعنی زیادہ علم رکھنے والا، زبردست علم ہے، کیونکہ اتنی بڑی پورے ایک نظام فلکیات کو چلانے کے لیے علم بھی زبردست چاہیے تھا اور قدرت بھی زبردست چاہیے تھی، کہ ایسا نہیں سورج کا ہے نہیں کہ آج ادھر زحمت شدید ہے آج میں اس روٹ سے جاؤں گا، کیونکہ یورپ والوں نے کہا ہے، یورپ والوں نے کہا ہے کیونکہ تمام ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کی لیٹسٹ انفارمیشن ان کے پاس ہے، یورپ والوں نے کہا ہے کہ اب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکالنا ہے، اور یا یہ اس روٹ سے نکالنا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے ذرا کچھ کھیتی باڑی کرنی ہے، ہمیں سورج کی کم ضرورت ہے، تو آج وہاں سے ہم وہ جو ہے پورے کیلکولیشن کریں گے اور یہاں سے اس کو ریموٹ کنٹرول سے کر کے سورج کو فلاں روٹ پر لے کر چلے جائیں گے. نہیں, اللہ نے فرما دیا نہیں, یہ ہمارا حساب بنایا ہوا ہے, کسی کے باپ کا اس پہ کی اجارہ نہیں چلے گا, اس پر کوئی اور اس کو نہیں چلا سکتا, وہ ہم نے چلایا ہے. سبحان اللہ. اب حضرت کی ایک بات جو اس سے بیان کرنا مقصود تھی, ویسے تو ایک ایک بات ہی ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی کیا عجیب اور معرفت کی کیا عجیب بات ہے. حضرت نے ایک بات فرمایا کہ دیکھو, سورج چاند اور زمین یہ تینوں کا کچھ ایک حساب ہے, اور وہ حساب یہ ہے کہ سورج گردش کر رہا ہے, چاند اپنے محور پر ہے, اور زمین کا ایک اپنا محور ہے, اس کا ایک سرکل ہے جس کے اندر وہ چل رہی ہے. اور عجیب قدرت اللہ تعالیٰ کی کہ زمین گردش کرتی ہے لیکن پتہ بھی نہیں چلتا. کہ پتہ چلا کہ جناب ریاض میں آ کر بیٹھے, کویتی اسکان میں آ کر, اور پتہ چلا کویت میں جا کے لڑک گئے. کہ دیکھنا زمین چلتی ہے, یہاں تک کہ جب جہاز بھی چلتا ہے تو انسان اگرچہ کتنا ہی لگژری اور کتنا ہی آرام دہ ہو, اور گاڑی کتنی بی ایم ڈبلیو کا لیٹسٹ والا ماڈل ہو, اور کتنا مرسیڈیز لگا وہ بھی ماڈل ہو, یا جی ایم سی بھی ہو, کوئی بھی ہو, لیکن پھر بھی گردش کا پتہ چلتا ہے اور جنبش اور حرکت کا پتہ چلتا ہے. لیکن واہ مولا واہ, کیسے آپ کی قدرت ہے, کیسے بڑائی, حرکت کر رہی ہے, گردش کر رہی ہے, اور انسان کو نہ چکر آتے نہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے. اور اپنی جگہ پھر زمین بنائی بھی گول ہے, زمین بنائی بھی گول ہے, لہذا جب جہاز بھی چلتا ہے نا, تو وہ جہاز بھی جو ہوا میں بھی اڑتا ہے وہ اس طریقے سے جب وہ چلتا ہے تو وہ اس طریقے زمین کی گولائی کے ساتھ ساتھ گھومتا رہتا ہے. پانی کا جہاز بھی جو چلتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو انجینئرز ہوتے ہیں جو پانی کے جہازوں پر, کتنے ایسے دوست بتاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں آگے زمین نظر نہیں آتی, لیکن جیسے جیسے ہم چلتے رہتے ہیں ویسے ویسے نظر آتا رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, رہنے دیں, یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو, زمین جو ہے, نہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے, جزاک اللہ تعالیٰ, زمین کا جب گھومتی ہے تو زمین سورج اور چاند کے درمیان میں آ جاتی ہے. اب یہ سوشل اسٹڈیز وغیرہ میں ہم لوگ پڑھتے تھے اور وہ اتنا برا لگتا تھا کہ بس کہتے یہ جو جتنے یہ سوشل اسٹڈیز کے جو سر ہیں نا, ان سب کو ایک جگہ لے جا کر بند کر دو, صحرا میں چھوڑ دو سر. اتنا غصہ آتا تھا اس وقت پڑھتے ہوئے مضمون, یہ خوش مضمون ہوتا تھا, لیکن یہی مضمون جب اللہ والوں کی زبان سے نکلے, ایسا مضمون حضرت نے فرمایا تو ہمیں بھی مزہ آنے لگا. تو حضرت کی زبان سے پہلی دفعہ یہ مضمون سنا, حضرت نے بیان فرمایا تو مزہ آنے لگا کہ اللہ اکبر, خشک ترین مضمون, لیکن اللہ والوں کی جو عشق و محبت میں جب وہ مضمون آ جاتا ہے تو وہی خشک ترین بھی اللہ تعالی کی محبت کا ذریعہ بن جاتا ہے. فرمایا کہ جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو چاند بالکل بے نور ہو جاتا ہے, موجود ہوتا ہے لیکن موجود ہوتے ہوئے کل معدوم ہو جاتا ہے. لہذا جیسے جیسے زمین کا گولا سورج اور چاند کے درمیان سے ہٹتا ہے, تو جب ہٹتا ہے تو وہ جو پہلے رہا ہے اس کو ہلال بولتے ہیں, جس کے لیے حکم ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کر افطار کر لو, اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ اپنی آنکھ کا اعتبار ہے. بس دیکھو یہ اتنا آسان کام ہے جس میں ہمارے لوگ فضول وقت ضائع کرتے ہیں, جس پر ابحاث ہوتی ہے اور بحث گھنٹوں گھنٹوں کی, جو ملاؤں نے چاند چھپا لیا کہ گویا کہ چاند مولوی صاحب کے اختیار میں, مولوی صاحب کب عید کر رہے ہو, تو چاند کا کنٹرول مولوی صاحب کے پاس ہے, چاند کا کنٹرول اللہ نے اپنے پاس رکھا, وہ مولوی کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, نہ سورج کا کنٹرول نہ چاند کا کنٹرول, وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. پھر پوچھتے ہیں مولوی صاحب کب روزہ کراؤ گے, کب چاند کرواؤ گے, تو بھائی جب نظر آئے گا کرا لیں گے. اس لیے یہاں تک کہا کہ بحث نہ کرے. اس لیے ایک حدیث شریف میں آیا, حضرت حکیم الامت نے بحثی زیور میں بھی حدیث شریف لکھی ہے کہ قربت قیامت کے زمانے میں چاند پر تبصرے ہوں گے کہ جناب یہ پہلی کا چاند ہے, نہیں دوسری کا چاند ہے, ملا چاند کھا گئے. تو یہ بھائی, یہ ملا سے زیادہ تو فلکیات والوں کے پاس ہے, ان کو بولے نا جا کر. یہ تم یاد رکھیے گا, اس کو منع فرمایا. کیوں؟ کیونکہ چاند ہے. یہاں تک کہ اگر مان لو مسئلہ یہ ہے کہ بادل بھی ہو اور کسی کو چاند نظر نہیں آیا, چاند ہوا نظر نہیں آیا, روزہ رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ آسان سی بات ہے. اگر مان لو جناب 2800 ہو گئے پھر چاند نظر آ گیا تو اتنا آسان کام ہے، کیونکہ ہم غیر اختیار تھے، ہم اختیار نہیں تھا ہم پر، ہمیں نظر نہیں آیا، لگا عید ہوئے گی ہم دوبارہ روزہ رکھ لیں گے کیونکہ ایک قضا روزہ ہمارے ذمے ہو جائے گا. کتنی آسان سی بات، اتنے آسان مسئلے کو اتنا جھگڑا بنایا ہوا ہے کہ بس. اس لیے جب جیسا سامنے معاملہ ہے بس ختم. غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے کہ اعلان ہوا کہ بھائی جو ہے وہ تراوی ہوگی، تراوی پڑھ لی، صبح فجر کی نماز میں پہنچے، اعلان ہوا نہیں جناب چاند ہو گیا تھا، بعد میں نظر آئے شہادتیں مل گئی، تو چلو بھائی عید کی نماز پڑھ لو. آسان کام ہے، تو آسان کاموں کو جو آسان کر لو تو آسانیاں ہیں، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. کیونکہ علم جب نہ ہو تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آسان بات بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو میرے شیخ فرماتے کہ جب اب وہ سورج جب زمین سورج اور چاند کے درمیان سے ہٹتی ہے تو اس کو ہلال بولتے ہیں. کرتے کرتے جیسے جیسے گھومتا جاتا ہے، وہ جب مکمل طور پر زمین سورج اور چاند کے درمیان سے ہٹ جاتی ہے، اب اس کو کہتے ہیں جناب فل مون ہے، بدر کامل، ماہ کامل، مہ تمام اور چودھویں کا چاند. فرماتے اسی طریقے سے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قرب، اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانیاں ہمارے دل پر پڑ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتے ہیں. اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل خالی. دادا اب وہ حیران پریشان ہوگا کہ اب میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائیں گے. کس بات پر؟ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ ایک رات ہی تو سو رہا تھا، تیری آنکھ کھلی، تیری زبان سے نکلا اللہ، تو نے جو اپنی زبان سے اللہ کہا تو اس کو بھول گیا، لیکن ہم نے اس کو یاد رکھا، اور تو غفلت سے پھر سو گیا، بس ہم نے تیرے اس اللہ کو قبول کر لیا اور تیری جنت اس کو عطا فرما دی جائے گی. اللہ اکبر، وہاں تو ایسا ایسا معاملہ ہوا. یعنی عالم یہ کہ بندہ اللہ سے غافل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے غافل نہیں ہے. اس لیے فرما دیا لا تأخذه سنة ولا نوم، کہ ان کی عظمت اور ان کی شان ایسی ہے، اونگ بھی نہیں آتی اور وہ اللہ تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی. یہ آیت کی چیزیں اللہ تعالیٰ ان عیوب سے پاک ہیں. لہذا بندہ رات کی تنہائی میں، رات کی تنہائی میں اندھیرے کے اندر، اس لیے حکم یہ بھی ہے کہ لائٹ بند کر کے سونا چاہیے تاکہ بےچارے حشرات بھی کچھ کر سکے. یہ جو 500 لائٹیں جلائی ہوئی ہوتی ہے نا، اور ایک تو ہوتی ضرورت کی لائٹ، اور یہ جو آج کل یہ دیکھا کہ ایک کمرے میں دو لائٹ کی ضرورت ہے یا تین لائٹ کی ضرورت ہے، اب اس میں لیمپ بھی جلایا ہوا ہے، فلاں لائٹ بھی جلائی ہوئی ہے، فلاں لائٹ بھی جلائی ہوئی، تو یاد رکھیے گا یہ بھی اسراف ہے، اس اسراف سے بھی بچنا چاہیے. ہماری ہم دینداری کے ساتھ ہمیں اس اسراف سے بھی، وضو کے پانی میں بھی اسراف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جیسے عضو کو تین دفعہ سے زیادہ دھونا، اس کو آپ نے منع فرمایا. یہاں تک کہ اب منہ دھو رہے ہیں نلکا کھلا ہوا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے جب ہم حاضر ہوئے، حضرت ہم کو یہ بات سکھاتے تھے، فرماتے تھے دیکھو ایک ہاتھ سے نلکا کھولو، پانی لو، نلکا بند کرو اور ہاتھ دھو، کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، چہرہ دھو، اس طریقے سے کرو جیسے لوٹے کا استعمال ہوتا نا. اس لیے حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ اگرچہ نلکوں کا زمانہ آ گیا تھا، لیکن فرماتے تھے لوٹا رکھو، فرمایا لوٹا رکھو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اسراف نہیں ہوتا، یہ تربیت ہے. اگر بلڈنگ والوں کا پانی ہے یا بجلی والوں کی بلڈنگ ہے کہ جی مالک مکان نے کیا بجلی بھی مفت ہے، کیا عجیب عالم ہے، ایئر کنڈیشن کھلا ہوا ہے، چلے گئے دو چار چار گھنٹے بعد واپس آ رہے ہیں، ایئر کنڈیشن پھر بھی چل رہا ہے، پنکھا کھلا ہوا ہے، بتیاں چل رہی ہیں جو کہ ضرورت کی بھی نہیں ہے، اور اس اسراف کے ساتھ ہم دیندار بھی بنے ہوئے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے. اس سے بھی احتیاط اور بچنے کی ضرورت ہے کہ جہاں جتنی لائٹ کی ضرورت ہو اتنی لائٹ کا استعمال کیا جائے ضرور. اور اسی طرح وہ جناب بقالے میں گئے اور گاڑی اسٹارٹ چھوڑ کے چلے گئے، کیوں جی؟ پیٹرول اتنا پاکستان تو ہے نہیں نا، یہاں پہ یہ تو پاکستان ہے نہیں، یہ تو سعودی عرب ہے جہاں پیٹرول پانی کے دام
سستا ہے،
بلکہ پانی بھی مہنگا ہے، پیٹرول سستا ہے، تو گاڑی اسٹارٹ چھوڑ کے اندر چلے گئے بقالے میں. تو میرے پیارے دوستو یہ بھی اسراف ہے. اگر مان لو اس طرح گاڑی کھڑی کرنے سے پورے مہینے میں مان لیجئے ایک ریال کا پیٹرول بنتا ہے, اگر مان لے پورے مہینے میں ایک ریال کا پیٹرول بنتا ہے تو کیسے ایک ریال سے کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی میرا ایک ریال ہے اور اگر پچاس آدمیوں کو ملا لیا جائے پچاس ریال بن گئے, اور سو آدمیوں کو ملا لیں سو ریال بن گئے, اور سب کی یہ عادت ہو تو ہزاروں ریال بن گئے. کہ ہمیں اتنی توفیق نہیں کہ اتنا پیسہ ہم دین کے کسی کام میں کسی ضرورت مند کی ضرورت پر لگا دیں. کیسا عجیب عالم ہے. یعنی دل اتنا سخت ہے کہ ہم ان فضولیات میں اور اسراف میں چیزوں کو لگاتے ہیں لیکن کسی ضرورت پر پیسہ نہیں لگاتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے, میرے شیخ نے سے میں نے یہ روایت سنی, خود یہ واقعہ پڑھا بھی حضرت کا. فرمایا نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک شخص آیا آپ کی خدمت میں عرض کیا اپنی حاجت اور ضرورت کو, آپ نے فرمایا جاؤ عثمان کے پاس چلے جاؤ. کیا اعتماد تھا, سبحان اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوئے تو آواز آ رہی تھی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنی گھر والی کو ڈانٹ رہے تھے اس بات پر کہ تم نے چراغ کیوں ڈلایا بلا ضرورت. پتہ چلا یہ بھی پکڑنے کی چیز ہے, لیکن اس پہ ذرا خود بھی عمل کریں, جا کے بیویوں کے ساتھ لڑنا شروع نہ کر دینا بھائی, کہ لڑیں گے تو آپ الزام مجھ پہ آ جائے گا کہ آج ملا صاحب نے پتہ نہیں کیا سیکھا آج ہی لڑائی شروع کر دی. نہیں, محبت سے سکھانا ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ جہاں لائٹ جل رہی ہو جا کر اس کو بند کرے, اس کو بند کرے اور کہے کہ دیکھو آج سے میں بھی اس گناہ سے بچوں اور آپ بھی اس گناہ سے بچیں. بچوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا دیکھو یہ بری بات ہے, گناہ کی بات ہے, اس سے بچے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے تھے, اب وہ شخص باہر اس کو آواز آئی, اس نے سوچا کہ ایک صرف معمولی چراغ کے جلنے پر یہ اپنی گھر والی کے ساتھ جو بیویوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ڈر کے مارے جماعت سے نماز پڑھنے بھی نہیں جاتے اور کسی دین کے کام کے لیے بھی نہیں نکلتے کیونکہ ڈر لگتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ڈنڈا بازی شروع کر دے. میرے شیخ فرماتے تھے انڈا کھلاؤ اور مرنڈا پلاؤ, ان کو پیار اور محبت سے سمجھاؤ, محبت سے حکمت سے لے کر چلو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اتنا بیوی کے ساتھ معاملہ تو مجھے کہاں سے دیں گے کچھ. خیر اس نے سوچا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے, تو دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لائے, فرمایا کہ یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ایسے حاضر ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. فرمایا اچھا ٹھہرو. انہوں نے کہا چلو بھائی کہہ تو دو. اب وہ گئے نبی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لے گئے, باہر واپس آئے, 2000 درہم ان کو عطا فرمائے. وہ شخص حیران ہوئے کہ حضرت آپ کا تو ابھی فرمایا کہنے, حضرت معذرت کے ساتھ میں نے جو آپ کی گفتگو تھی وہ مجھے کانوں میں پڑ گئی تھی کہ آپ ایک چراغ کے معمولی تیل پر اتنی پکڑ فرما رہے تھے, تو میں نے سوچا کہ آپ مجھے ساتھ کیا کریں گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بلا ضرورت تھا اور یہ ضرورت پر ہے. رضا بلا ضرورت ایک پیسے پر پکڑ ہو جائے گی اور ضرورت پر لاکھوں روپیہ خرچ کر ڈالے میرے پیارے دوستو وہ دینی ترقی کا ذریعہ بنے گا, سبحان اللہ. تو اس لیے اس چیز کا بھی اہتمام اور احتیاط کی جائے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور تعلق اور عنایت و مہربانی ہمارے دل پر پڑ رہی ہیں لیکن ہم غافل ہیں, اور اس غفلت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور تعلق ہمیں محسوس نہیں ہوتا. حالانکہ ذرہ ذرہ آپ سوچئے, تمام وقت ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ذرا گریبان میں جا کے پیدائش سے لے کر آج تک ہم نے صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہو کہ اللہ تعالیٰ آج سارا دن مجھ کو سانس عطا فرمائیے گا, آج سارا دن میرے گردے صحیح کام کرتے رہے, میرا دل صحیح کام کرتا رہے, میرا جو ہے وہ نظام ہضم ڈائجسٹو سسٹم وہ میرا صحیح کام کرتے رہے. ہم نے پیدائش سے لے کر آج تک ہم میں سے کتنے جنہوں نے یہ دعا مانگی ہوگی کہ اللہ وقت پر ہمیں کھانا مل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے میرے دوستو, پیدائش سے لے کر آج تک, بلکہ ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانیاں غذا کی صورت میں، سانس کی صورت میں، ہمارے جسم کے جو نظام ہے اس کی صورت میں، عنایت عزتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی مہربانیاں فرمائی ہیں، لیکن عالم کیا ہے؟ ہمیں احساس نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں غفلت، کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں ہمیں احساس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت سے ایک کی کوئی تبلیغی جماعت میں جا رہا ہے، کوئی کسی عالم سے کسی کا رابطہ ہو گیا، کوئی کسی شیخ کی صحبت میں چلے گیا، ذرا سوچے تو کیا ہماری کون سی نیکی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. تو پتہ چلے گا میرے دوستوں، کوئی نیکی نہیں ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام میں لگا دیا. تو احساس نہیں ہے. وہ سورج کے، وہ اللہ تعالیٰ کا خالق ہے، سورج کی کیا تعلق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایت و مہربانی ہمارے دل پر پڑ رہی ہے، احساس نہیں. کیوں؟ بیچ میں نفس رکاوٹ ہے. لگتا ہے کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کر لو، پتا چلا بیان میں سنا، کئی کتاب میں پڑھا یا کسی نے بتا دیا، کر لو. کہتے ہیں صاحب کیا کریں، زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے. کتنی دفعہ وہ نفس رکاوٹ بن جاتا ہے. جیسے یہ تکبر کا جو مرض ہے، ابو جہل سے بدر کے موقع پر پوچھا گیا کہ بتاؤ، ایک بات تو بتاؤ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ تو ابو جہل نے اقرار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا، اور وما کذب محمد علیہ الصلاۃ والتسلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ نے غیر کی زبان سے بھی اقرار کروایا. جناب پھر کیا بات ہے؟ کہ سارا مسئلہ چادراہٹ کا ہے، سارا مسئلہ چادراہٹ کا ہے کہ ہماری وی آئی پی ایت جاتی ہے. لہٰذا اس لیے وہ ظالم کیا کہتا ہے کہ جب گردن کٹنے کا وقت آئے، کہتا ہے تھوڑی سی ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب تمام گردنیں رکھی جائیں تو میری گردن اونچی ہو. یہ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ نفس ہے. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے نفس کی تعریف میں فرمایا، بہت آسان تعریف فرمائی. فرمایا نفس کیا چیز ہے؟ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برحمتی کا استغیث، اصلح لی شانی کلا ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، کہ مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے حوالے نہ فرمائیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. تو میں شیخ فرماتے تھے دیکھو یہ ایسا دشمن ہے، دوسرا دشمن وار کرے گا، اگر چاقو نکالے گا کھولے گا، ہاتھ چلائے گا، مارے گا، بندوق نکالے گا، اس کو لوڈ کرے گا، ٹریگر پر انگلی رکھے گا، دبائے گا، گولی چلے گی، وہ پہنچے گی، لگے گی. فرمایا نفس ایسا ہے، ایسا ہے کہ پلک جھپکنے کے اندر ہی وار کر ڈالتا ہے. اس کی مثال حضرت نے دی، فرمایا کہ ایک گلاب جامن پر مکھی بیٹھی، جیسی بیٹھی آپ فوراً اس کو اڑا دیں، بیٹھے اڑا دیں. فرماتے ہیں اتنی دیر میں بھی لیبورٹری میں ذرا اس مکھی کو ٹیسٹ کرائے، کچھ نہ کچھ وہ شیرہ اور مال چرا کے لے گئی ہوگی. فرمایا جس طرح سے یہ جو ہوتا ہے کہ انسان مسلمان یہ جو نظر اٹھاتے اٹھاتے بھی بد نظری کر کے محسنوں کا مال لے کے آ جاتا ہے، ذرا اسی نظر میں بھی اٹھا کے لے آتا ہے. یہ ایسا چکر باز ہے، یہ نفس ہے. اب کہا بھائی میں غصہ نہ کروں، لیکن کیا ہے وہ اندر ہی اندر کہ میں وی آئی پی آدمی ہوں. ابھی دمام میں ایک بات ہو رہی تھی، کوئی بات چلی کہ بھائی مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے. اس کی مسجد میں بات ہو رہی تھی کہ مسلمان میں اتفاق نہیں، صاحب کہنے لگے، میں نے کہا میرے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم، حضرت نے فرمایا کہ اس کا آسان علاج یہ کہ انسان اپنے اندر عاجزی پیدا کر لے، توازن پیدا ہو جائے تو سارے جھگڑے ختم. آج جو جھگڑے ہیں، یہاں تک کہ دینداروں میں بھی اگر کوئی جھگڑے ہیں، وہ سارا جھگڑا اس بات پر ہے کہ میں وی آئی پی ہوں، میں بڑا ہوں. اگر ہر آدمی اپنے کو مٹا لے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جھگڑے ختم ہیں. ایسا دیکھ، خاندانوں میں جھگڑے، دو بھائیوں میں جھگڑے، مسلمانوں میں جھگڑے، وہ جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ جی میں وی آئی پی ہوں، میں بڑا ہوں، من حیث القوم، میری قوم کی وجہ سے، یا میں مال کی وجہ سے، یا فلاں چیز کی وجہ سے، یا سینیورٹی کی وجہ سے. اللہ اکبر. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پوچھا گیا کہ آپ میں کون بڑا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سینئر تو میں ہوں، لیکن بہوا اکبر بڑے وہ ہیں. دیکھیے کتنا اپنے کو مٹایا, وہ جو نفس کو مٹانا نتیجہ یہ ہے کہ میرے پیارے دوستو اس سے عزت ملتی ہے. اور یہ جو مسلمان کے جھگڑے سارے یہی وجہ ہے. اب دیکھیں نا کوئی موقع آیا انسان میں رک جاؤں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اگلا خود ہی وہ ہو جائے گا, غصے کا موقع ایک پیچھے ہٹ جائے. آج گھر میں میاں بیوی میں لڑائی وہ بھی اسی بات پر ہے, باپ بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے وہ اسی بات پر لڑ رہا ہے. کیوں؟ نفس. وہ ساری زندگی باپ کما کے دیتا ہے, کھلاتا ہے, پال پوس کے بڑا کرتا ہے, وہ تعلیم خرچ کرتا ہے. جب بیٹا کمانے لگتا ہے تو کہتا ہے میں کیوں دوں باپ کو, اب میں کیوں دوں باپ کو. یہ عالم ہے دو بھائیوں میں, دو مسلمانوں میں, پڑوسیوں میں سارا جھگڑا اس بات کا کہ جی میں وی آئی پی ہوں. یہ نفس ہے. فرمایا بس ہمت کر لو, اللہ والوں کی صحبت سے یہ نفس کو مٹانا سیکھ لے. اور نفس کی تعریف کیا ہے؟ مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ, طبیعت کی وہ رغبتیں, طبیعت کی وہ خواہشات جس کی شریعت اجازت نہ دے وہ نفس ہے. ہاں بس اس نفس کو روک لیا, بس جیسے جیسے نفس ہٹتا چلا جائے گا ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کا قرب اور تعلق اور وہ جو شعائیں اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی کی اس کے دل پر پڑتی رہیں گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور اللہ تعالیٰ کا قرب, اس کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا حامل ہو جائے گا. اور یہی وہ لوگ ہیں جب دل میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور سورج اس کے طلوع ہوگا اس کا اثر اس کے چہرے پہ ہوگا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ الذین اذا رو ذکر اللہ, اللہ والے وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو فرماتے تھے بس نفس کو مٹانا سیکھ لو, نفس کو مٹانا سیکھ لو. اپنی عبادت کی وجہ سے, اپنے علم کی وجہ سے, اپنے مال کی وجہ سے, بزرگوں کی خدمت کی وجہ سے, یا حج و عمرے کی کثرت کی وجہ سے, کسی وجہ سے اپنی قیمت مت لگاؤ. سینیورٹی کی وجہ سے, اپنی کسی چیز کی وجہ سے اپنی قیمت مت لگاؤ. ہماری قیمت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اور ہم میں سے میرے پیارے دوستو پورے عالم میں کسی کو نہیں پتا کہ ہم میں سے کون قبول ہے. معروفی رحمت اللہ علیہ واقعہ سناتے ہیں, حضرت والا اس واقعے کو اکثر سناتے تھے کہ ایک بزرگ کا معمول تھا تہجد میں اٹھنے کا, تو ان کے خادم بھی ساتھ میں ہوتا تھا. وہ بزرگ اٹھے تو آواز آئی کہ نہ تیرا اٹھنا قبول, نہ تیرا وضو قبول, نہ تیری نماز قبول, تیرا کچھ بھی قبول نہیں. اتنی زور کی آواز تھی کہ خادم نے بھی سنی. اس نے حیران شیخ کو غور سے دیکھا, خیر بزرگ اپنے جیسے سنی انسنی کی اپنے کام میں لگے رہے, وضو کے استنجا کیا, وضو کیا, نماز ذکر تلاوت میں لگ گئے. اگلے دن ہوا پھر یہی آواز آئی, پھر وہ غور سے دیکھنے کا ان کو کچھ اثر نہیں, پھر وہ اپنے کام میں لگے رہے. تیسرا دن ہوا جب یہی آواز آئی تو خادم سے رہا نہیں گیا. اس نے کہا حضرت جب آواز آ رہی ہے سنایا جا رہا ہے گویا کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ ہے کہ آپ کا کچھ بھی قبول نہیں ہے تو آپ اتنی محنت کیوں کرتے. میرے شیخ فرماتے ہیں یہ سننا تھا کہ ان بزرگ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ رونے لگے اور روتے ہوئے فرمانے لگے بیٹا بات یہ ہے محبوبوں کا کام ہی ہے اپنے عاشقوں کو چھیڑنا, محبوب کا کام ہی ہے اپنے عاشق کو چھیڑنا. اور وہ چھیڑتا کیوں ہے محبوب؟ اس لیے کہ اپنے عاشق کے شوق کو بڑھائے. جیسے محبوب کہہ دے کہ جاؤ تمہیں ہم سے محبت نہیں ہے جاؤ جاؤ, تو عاشق کیا کرے گا؟ اور فدا ہو جائے گا. فرمایا بھائی محبوبوں کا کام ہی ہے. تو فرمایا کہ بیٹا ایک بات تو بتاؤ, اگر ان کے در کو ہم چھوڑ دیں گے یہ سب کامال یہ نیک کام ہم چھوڑ دیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ان کے در کے سوا کوئی در ہے؟ حضرت والا رحمت اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھتے تھے حضرت حاجی صاحب کا کہ نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گھر تو, نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گھر تو, نیک کام کرنے والے کے علاوہ اللہ آپ کسی کو نہ پوچھے. بھائی جو نماز پڑھے گا اسے پوچھیں گے, جو عبادت کرے گا اسے پوچھیں گے, جو داڑھی رکھے گا اسے پوچھیں گے, باقی کسی کو نہیں پوچھیں گے. نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گھر تو, کدھر جائے بندہ گنہگار تیرا. تو اپنے گنہگار بندے کہاں جائیں گے جبکہ آپ خود فرما رہے ہیں میں یغفر الذنوب الا اللہ, کہ اللہ کے سوا گناہوں کو کون بخشے گا؟ کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ دادا فرمایا کہ بھائی بتا دو اللہ کے سوا کوئی اور ہوتا تو ہم اس کے پاس چلے جاتے, وہی ہمارا اللہ ہے, اسی ہے, ہم انہی کے پاس جائیں گے. کچھ بھی ہو ہم اس بات کی فکر میں نہیں لگیں گے کہ قبول ہے کہ نہیں ہے. ہاں شریعت و سنت اور اصول کے مطابق کام کریں گے اور اس کے بعد اللہ ہی پر نظر رکھیں گے, چاہے وہ قبول ہو یا نہ ہو اس پر نظر نہیں رکھنی بلکہ اللہ تعالیٰ پر نظر رکھنی ہے اور وہ کام کیے جائیں گے. بس ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان بزرگ کا یہ فرمانا تھا کہ آسمان سے آواز آئی قبولست قبولست گرچہ ہنر نیست است. آہ فرمائے کیا کہ قبول کیا ہم نے تمہارا اگرچہ تم اس بات کے قابل نہیں ہو, تم اس بات کے ہنر نہیں رکھتے, تم باکمال نہیں ہو, لیکن ہم تمہارا قبول کرتے ہیں. کیوں؟ جزما پناہ ہے دیگر نیست است, کہ ہمارے سوا تمہارا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے, تم کہاں جاؤ گے. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا کہ بندہ اللہ کا بن جائے, کیونکہ من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے بن جاتا ہے. میرے پیارے دوستو, بادشاہت سے دل لگائے, مال سے دل لگائے, وزارت سے دل لگائے, حسینوں سے دل لگائے, اس دنیا کی بلڈنگوں پر دل لگائے, مال خوب جمع کر لے, لیکن عالم یہ ہے کہ جب ہماری آنکھ بند ہوگی ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے ساتھ نہ جائے گی. دیکھیے ابھی فضائل صدقات میں ہمارے بھائی جو ابھی پڑھ رہے تھے کہ انسان بعض مرتبہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مرنے لگتا ہے تو وصیت کرتا ہے میرا مال اس کو دے دو, یہ بات پڑھی جا رہی تھی نا. عجیب بات دیکھیے کہ انسان مرض الوفات میں ہے, مرنے کا وقت قریب آ گیا, ابھی زندہ ہے, اس کو خیال آیا کہ یار میں نے ساری زندگی دین پر کچھ مال خرچ نہیں کیا, اب میرے پاس 15 لاکھ ریال موجود ہے, چلو میں ایک کام کرتا ہوں, میں نے تو اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا دیا, اپنی اولادوں کو سب دے دیا, ہر ایک کا مکان بھی ہے, سب ویل سیٹ ہے, ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں, سب ہر چیز ہے, چلو میں یہ 15 لاکھ ریال کسی مسجد میں مدرسے میں جو ہے بھجوا دیتا ہوں, چلو میں اپنے آبائی گاؤں وطن میں یا فلاں جگہ پہ بھجوا دیتا ہوں. بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر کوئی کمی نہیں رکھی, تم سب لوگ ماشاءاللہ ویل سیٹ ہو, ہر کام ہے, تمہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ 15 لاکھ ریال لے جاؤ فلاں مولوی صاحب کے پاس لے جاؤ, ان کے حوالے کر دو, وہاں صاحب ایک مسجد بنا لے, مدرسہ بنا لے, دین کے کام وہاں پر جو ہے وہ طلباء پڑھے, اور یہ پیسہ اسی میں رکھ لیں. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ابا, ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں, ہم دے دیتے جا کے. اب وہ بیٹے نے تمام پیسہ لیا, اب مولانا صاحب کے پاس پہنچ گیا. محترم صاحب کہا کہ حضرت میرا باپ کے مرنے کا وقت قریب ہے, انہوں نے مرتے مرتے یہ وصیت کی ہے, ابھی زندہ ہیں, ابھی مرے نہیں ہیں, لیکن وہ یہ وصیت کر رہے کہ یہ سارا مال میں ساری زندگی اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ نہیں کیا, چلو میں پرانی کسر ساری نکالوں, یہ مال 15 لاکھ ریال ہے, آپ اس کو قبول کر لیجئے اور اس کو دین کے کسی کام میں لگا لیں. اب وہ عالم کا پتہ ہے کیا جواب ہوگا؟ ان عالم کا جواب یہ ہوگا کہ تمہارا ابا یہ 15 لاکھ ریال نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ مولانا صاحب وہ یہ 15 لاکھ ریال میرے ابا کے اپنے ذاتی پیسے ہیں, اور وہ اس کے مالک ہیں, انہوں نے خود کمایا, وہ ان کا اپنا پیسہ ہے جو انہوں نے بچا کے رکھا ہوتا. کہاں بیٹا میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ اس کے باوجود تمہارے ابا 15 لاکھ ریال پورے نہیں دے سکتے. مولانا صاحب کیوں؟ کہاں وجہ یہ ہے کہ وہ 1/3 یعنی 5 لاکھ ریال تو دے سکتے ہیں, باقی 10 لاکھ ریال پر ان کا کوئی اختیار نہیں بچا. یہ مسئلہ ہے کہ جو وصیت کی جاتی ہے 1/3 پر, 1/3 پر ہوتی ہے نا جناب. یہاں تک کہ اگر اس حالت میں وہ اپنا زندہ ہے, زندگی میں, مرنے کی بات نہیں کہہ رہا میں, زندگی میں بھی اگر وہ چاہے کہ میں اپنا سارا مال دے دوں, نہیں دے سکتا. تو میرے پیارے دوستو, سوچنے کی بات ہے, عبرت کی بات ہے کہ جس مال پر ہمارا جیتے جی اختیار نہیں ہے, اس مال پر ہم کیا بھروسہ کرتے ہیں, اس سے ہم کیا اپنی عزتوں سے لگاتے ہیں کہ جتنا میرے پاس مال ہوگا مربے مربے زمینیں خریدوں گا پنجاب کے اندر, لیکن اس مربع زمین میں چودھری صاحب کو اپنی قبر کے لیے بھی جگہ نہیں ملتی ہے. مربے کی مربے زمین ہے جناب, کہ کیا کہتے ہیں, بڑے فخر سے کہتے ہیں, یہاں سے نگاہ اٹھا کر دیکھو جہاں تک تمہاری نگاہ جا رہی ہے وہ سب میری زمین ہے, بڑے فخر سے شان سے کہتے ہیں. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اس کی اتنی بڑی زمین میں چودھری صاحب کے لیے قبر کی جگہ بھی نہیں نکلتی. کیسا مال ہے! اللہ اکبر! کتنا بے وفا ہے, بے وفا ہے, بے وفا. یہ دنیا والے تو بے وفا ہے, حضرت کا شعر ہے, یہ دنیا والے تو بے وفا ہے, وفا کی قیمت سے بے خبر ہے, تو ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤ سوائے تیرے. اللہ! مجھے تو اختر سکون دل پر, مجھے تو اختر سکون دل کر ملا تو بس اہل دل کے در پر، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں. رویہ عالم مال کا، اسی مال پر ہم فخر کرتے ہیں نا کہ یہ مال ہے، اور پھر مال ہو وہ بھی ریال میں ہو، مال بھی ہو ریال میں، ابھی تو یورو اور ڈالر کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں تو ریال کا ہی عالم ہو کہ سب ریال میں ہیں. سب ریال نہیں ہے، ریالین بھی نہیں ہے، ریالن کثیر. لیکن میرے پیارے دوستو کیا عالم ہے، اللہ اکبر. اس لیے فرمایا کہ زندگی، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے کار ہو کاروبار ہو، کار ہو کاروبار ہو، لیکن دل میں یار ہو، یعنی دل میں اللہ کو حاصل کر لو. بے شک اگر ایک آدمی اچھی گاڑی لیتا ہے واللہ شریعت نہیں منع کرتی، اچھا لباس پہنتا ہے شریعت نہیں منع کرتی، اچھا مکان اپنی سہولت راحت کا بناتا ہے اس کو شریعت نہیں منع کرتی، لیکن جس چیز کو شریعت نے منع کیا وہ ہے ان چیزوں سے دل لگانا، اور اس چیز کو اپنا اسٹیٹس کہ میری عزت ان سے ہے، یہ عزت کی چیزیں نہیں ہے میرے دوستوں. واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. غالباً سلیمان بن عبد الملک تھا جو بنو امیہ کا خلفاء میں سے گزرے ہیں. حج کا زمانہ تھا، طواف کر رہے تھے، بیٹا ساتھ میں تھا. اب بیٹا دیکھ رہا ہے کہ باپ طواف کر رہا ہے اور کوئی جگہ نہیں چھوڑ رہا، باپ طواف کر رہا ہے کعبہ شریف کا، اور ایسے جیسے کہ عام مسلمان چل رہے ہیں ویسے ہی بادشاہ بھی چل رہا ہے، اور ہی جگہ وہ ایسی کہ بادشاہ بھی جائے تو یہ نہیں کہ وہ کہے کہ نہیں میں تھری پیس سوٹ پہن کے جاؤں گا، کیونکہ تھری پیس سوٹ میں نماز پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. لہٰذا طواف بھی تھری پیس، عمرہ اور حج بھی تھری پیس سوٹ میں کریں گے، اور ٹائی لگا کر وہی دو کپڑے. اللہ اکبر، کہ بھائی وہ جاؤ بادشاہ بن کے مت جاؤ، عاشق بن کے جاؤ، عاشقوں کی صورت بناؤ جس کی نظر اپنے اوپر نہیں محبوب پر ہوتی ہے. اب عالم یہ کہ بیٹا دیکھ رہا ہے کہ بادشاہ، میرا باپ جو بادشاہ وقت ہے وہ طواف کر رہا ہے، کوئی سب جیسے مسلمان چل رہے ہیں دھکا لگ رہا ہے ویسے اس کو بھی، اچانک خاموش خاموش ایک عجیب واقعہ نظر آئے کہ ایک شخص جو کہ قد چھوٹا کالا سا رنگ ہے، چہرے پر کوئی خوبصورتی کے آثار نہیں، لوگ اس کے لیے خود بخود خاموشی سے رستہ چھوڑ رہے ہیں. بڑا حیران کہ بادشاہ کو ایسا عالم، بادشاہ کو کوئی پوچھ نہیں رہا، اور یہ شخص کون ہے کہ جس کے لیے ایسے رستہ چھوڑا جا رہا ہے. بڑا حیران ہوا، خیر فارغ ہوئے. بادشاہ نے کہا بیٹا آؤ ذرا مجھے کچھ مسئلے پوچھنے. دیکھا ایک جگہ حلقہ لگا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آواز آ رہی ہے قال اللہ تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آوازیں سدائے بلند ہو رہی ہیں، لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، مسئلے پوچھتے جا رہے ہیں، اور وہ شخص جو وہاں پر تشریف فرما ہے وہ جواب دے رہے ہیں، وہ عالم ربانی. رش ہٹا، بادشاہ آگے بڑھتا گیا تو آگے پہنچے تو بیٹے نے دیکھا کہ وہی شخص جس کے لیے لوگ طواف میں جگہ چھوڑ رہے تھے وہی شخص وہاں پر تشریف فرما ہے اور جلوہ افروز اور رونق افروز ہے. بادشاہ نے بہت ادب سے عزت اور اکرام کے ساتھ کچھ باتیں پوچھی، انہوں نے وہی علمی تدبر اور وقار کے ساتھ ان کا جواب عطا فرمایا، اور وہ باپ نے بادشاہ بہت ادب سے اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا ہوا اور وہاں گیا. اب بیٹے سے برداشت نہیں ہوا کہ اس نے تو بادشاہ کا جاہو جلال دیکھا تھا کہ سیکورٹی گارڈ لگے ہوئے ہیں اور جناب بڑی گاڑیوں کی قطار کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، اور کیسے موبائل فونوں پر ٹیڑھا ہو کے بات کیا جا رہا ہے، کیسے شاندار زرق برق لباس اور ہر روز نیا شماغ پہنا جا رہا ہے گوترا لگا کر. اب یہاں دیکھا تو بادشاہ بھی خود ان کے سامنے مٹا ہوا، اور وہ شخص کوئی دنیاوی طور پر وہ ایک عام آدمی. تو بیٹے سے رہا نہیں گیا، پوچھا ابا جان یہ شخص کون ہے کہ جب طواف کے لیے نکلا تو لوگ اس کے لیے خود رستہ چھوڑ رہے ہیں، کوئی اعلان نہیں لیکن لوگ خود بخود اس کے لیے رستہ چھوڑ رہے ہیں، اور اس کو مسجد حرام کے اندر، بیت اللہ کی مسجد کے اندر وہ عزت مل رہی ہے کہ بادشاہ کو وہ عزت نہیں ہے. تو بادشاہ کی آنکھ سے آنسو نکلے، اس نے کہا بیٹا یہ شخص جو ہے ایک عالم کبیر ایک عالم ربانی ہے، ان کا نام ہے عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی. کہا بیٹا حیران کہ ابا یہ کیا چیز ہے؟ کہا بیٹا یہ جو ان کو اللہ تعالی نے عزت دی ہے بادشاہت کی جیسے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے اساتذہ خصوصاً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحبت سے جو علم اور تقویٰ کی دولت حاصل کی ہے، آج ان کو وہ عزت حاصل ہے کہ بادشاہ کو بھی وہ عزت نہیں ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق اور قرب اور علم اور تقویٰ کی میرے دوستوں حیثیت اور وقت، یہ چیز لینے کی ہے. باقی جن چیزوں سے میرے دوست ہم دل لگا کر سمجھ رہے ہیں کہ یہی ہماری عزت اور وقار ہے، جتنا اچھا گھر ہوگا، جتنا اچھا ہمارے پاس جتنا پیسہ ہوگا، جتنی زیادہ گاڑی اچھی ہوگی، میرے پیارے دوستو آنکھ بند ہونے کے بعد آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، میرے شیر فرماتے ہیں آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے ہے، سب کا سب یہی رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی محبت اپنا قرب اور تعلق ہماری جانوں کو نصیب فرما دے. میرے پیارے دوستو یہ لینے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز ہماری قیمت ظاہر کی چیزوں سے نہیں، ہماری قیمت باطن سے ہے. کافر کی ہو سکتی ہے، اس کی ہو سکتی ہے کہ وہ کہے کہ جناب شاندار محل اور گاڑی اور یہ اور وہ، ٹھیک ہے. میرے دوستو مسلمان کی یہ چیز ہے، مسلمان کی جو قیمت ہے اس درد بھرے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق والے دل سے ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو عطا فرماتے ہیں. لہذا تاریخ اس بات پر شاہد ہے، بادشاہ کتنے گزرے، بادشاہوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ والے، وہ علماء، وہ اولیاء اللہ جنہوں نے بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی، علم اور کی حاصل کی، آج عزت ان کی ہے. حضرت شیخ رضوی صاحب زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے مثال، کتاب پڑھی جا رہی ہے، سارے عالم میں پڑھی جا رہی ہے، کیا ان کے لیے سرمایہ بن رہا ہے، کیا چیز ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو بھی نصیب فرما دے. اور اس کے ملنے کا ایک طریقہ بھی ہے، کیا؟ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. یعنی جو چراغ جل رہا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت کا، اس چلتے ہوئے چراغ سے اپنے دل کو ملا رہا ہے، اسی کو تعلق اور اسی کو جو ہے وہ نسبت میں اللہ کہا جاتا ہے. تو یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے اور ایک سینہ بسینہ ہے. دنیا کی آگ گھر سے گھر میں لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ یہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں یا کچھ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ تعالی ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم میں سے جس گناہ کی عادت ہے اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ تعالی گناہوں کے کانٹوں کو نکال کر اطاعت اور فرما برداری کے گل اور پھول ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. شریعت و سنت پر چلنے والا بنا دیجئے. شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت کامل عطا فرما، اعمال محبت کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کامل عطا فرما، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ والوں کی محبت عطا فرما، علماء ربانیین کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، اور یا اللہ نیک اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، اور گناہوں سے 100% ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے، یا اللہ ہمارے ظاہر ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، یا اللہ اہل حاجت کی حاجت روائی فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور ہم سب کو ہماری اولادوں کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجئے، یا اللہ ہماری جان ہمارا مال ہماری آبرو خدمت دین کے لیے قبول فرما لیجئے، ہمارے گھر والوں کو ہماری اولاد کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو اپنے دوستوں والی حیات عطا فرما، اپنے فرما برداروں والی حیات عطا فرما، خدمت دین کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خدمت دین کی توفیق عطا فرما دیجئے، ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے، ہمارے گھر والوں کے حق میں قبول فرما، ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کے حق میں قبول فرما، اور یا اللہ سارے عالم کے حق میں اس کو، سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما، اور سارے عالم کے حق میں اس کو قبول فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ اپنی محبت اپنی معرفت اور ہدایت اپنے کرم سے ہم سب کو سارے عالم کو نصیب فرما دیجئے، اللہم انصرنا وانصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لنا واغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک من خیر ما اسألک من نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاد من نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، یا اللہ اپنے کرم سے سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.